نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال عليه الصلاة والسلام ظن بالمؤمنين خيرا جس طرح ہمارے اندر دوسرے امراض رذیلہ ہوتے ہیں غصہ تکبر شہوت اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اسی طرح سے مختلف قسم کی جو امراض رذیلہ ان میں ایک بہت عام جو ہمارے معاشرے میں یہ مرض پھیلا ہوا ہے ہم لوگوں کے اندر یہ اکثر یہ چیز بھری ہوئی ہے بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں تو ایک امراض رذیلہ جو ہے وہ بدگمانی کا ہے بدگمانی کسے کہتے ہیں کہ برا گمان رکھنا اور اس طرف لوگوں کی توجہ بہت کم جاتی ہے تو ہم لوگ اکثر لوگ جو ہیں دوسروں سے تو بدگمانیاں رکھتے ہیں لیکن اپنے سے خوشگمانی رکھتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ شرعی مسئلہ یہی ہے جو علماء اور مشائخ فرماتے ہیں آدمی خود سے بدگمان رہے اپنے سے برا گمان رکھے اپنے کو اچھا نہ سمجھے اور دوسروں سے اچھا گمان رکھے جیسے حدیث شریف ابھی پڑھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن سے اچھا گمان رکھو جو بھی صاحب ایمان ہے یا متقی نیک اللہ والے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا جو بھی مومن ہے اور مومن مسلمان گناہگار بھی ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں بد بھی ہوتے ہیں تو مومن میں سب آ گئے مسلمانوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب جتنے بھی مومنین ہیں ہر مومن سے جو ہے تم اچھا گمان رکھو اچھے گمان کا کیا مطلب ہے بھائی جب تک کوئی واضح دلیل بدگمانی کی نہیں آ رہی یہ مراد ہے آج دلیلیں ہوتی نہیں ہیں ہمارے پاس ہم بدگمان ہو جاتے ہیں حضرت والا ہمارے مرشد پیارے مرشد شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحم اللہ علیہ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے مزید وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی معاملے میں 99 دلیلیں اس انسان کے یا اس معاملے کے خلاف نظر آتی ہیں 99 دلیلیں اور ایک دلیل جو ہے وہ اچھا گمان رکھنے کی ہے یعنی کثرت کے ساتھ کچھ معاملات اور دلائل ایسے نظر آ رہے ہیں کہ 99% جو ہے وہ بدگمانیاں نظر آ رہی ہیں معاملات کو دیکھتے ہوئے لیکن 1% کچھ اچھائی محسوس ہو رہی ہے تو حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس 1% کی جو اچھا گمان ہے اس کو پکڑ لو اور اس سے بدگمان مت ہو کیوں کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں یہ چیز ہم جواب دہ ہوں گے اس بات کے کہ اللہ پاک پوچھیں گے حشر والے دن اگر کوئی کسی سے بدگمانی رکھتا ہے اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس چیز کا صرف قیاس اور اندازے ہیں یا سنی سنائی بات ہے اڑتی بات پہنچی ہے ہماری تحقیق نہیں ہے اس کے اوپر تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ اللہ پاک کی طرف سے مقدمہ چلے گا حشر والے دن کہ بتاؤ تم نے فلاں کے آگے جو ہے بدگمانی رکھی تھی اس کی دلیل پیش کرو تو جب دلیل ہوگی نہیں تو جب دلیل نہیں ہوگی تو پھر سزا بھگتنی پڑے گی اب وہ اللہ کی مرضی چاہے سزا دیں یا معاف کریں تو حضرت والا فرما دیتے کہ اپنے آپ کو بلا وجہ کو مصیبت میں پھنسانا ہے مقدمے کی مصیبت میں اور اچھا گمان اگر رکھ لیا بالفرض اور اس میں کوئی برائی بھی تھی لیکن ہم نے بلا وجہ کو اچھا گمان رکھ لیا تو اچھا گمان پہ مفت میں نیکی ہی نیکی ہیں تو کون بیوقوف ہوگا جو بغیر بنا دلیل کے جو ہے بدگمانی رکھے گا تو اس طرف جو ہے یہ دھیان دینا چاہیے ہمیں لیکن ہاں جہاں رشتے ناطوں کا معاملہ ہو کہیں کسی لڑکی کا کوئی رشتہ ہے کسی کی بہن بیٹی کے رشتے کا مسئلہ اور آپ کو اگر پتہ چلے کہ جی لڑکے کے اندر فلا عیوب ہے اور اس کی تحقیق ہے اس صورت میں اچھا گمان نہیں رکھنا تحقیق اگر مکمل ہے اور تو تحقیق کر کے اچھی طرح سے پھر لڑکی والوں کو بتا دو بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے اسی طرح کمپنی کے جو ایڈمنسٹریشن معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اچھا گمان تو رکھنا ہے لیکن چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ وہاں اچھا گمان نہیں چلے گا پتہ چلا اسٹاف کے اوپر سارا معاملات چھوڑ دیے سی ایس سفید کا مالک کر ان کو بنا دیے اور اس کے بعد اچھا گمان رکھ کے بیٹھے ہیں تو یہ مطلب نہیں اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے اور اعتماد تو آدمی کرے لیکن اصول کے ساتھ چلے اسی طرح اچھا گمان رکھنے کا کیا مطلب بھی یہ نہیں ہے اگر کوئی آپ کا کوئی قریبی عزیز ہے یا کوئی دوست ہے وہ پیسے آپ سے مانگ رہا ہے اور آپ نے اس کو قرض بطور قرض دے دیا آپ سوچا کہ میں تو اسے اچھا گمان رکھوں گا اور کوئی بات نہیں اب کوئی کہہ رہا ہے بھائی اللہ رسول کو تو یہ حکم ہے آپ لکھ لیں اور اس پہ گواہ بھی بنا لیں وہ کہے گا نہیں اچھا نہیں لگتا میرا رشتے دار ہے میرا بھائی ہے فلاں ہے دوست ہے اب میں اس سے لکھواؤں گا تو بری بات نہ ہو تو بات اچھی یا بری بات کی نہیں ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہی یہی، جب کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو لکھ لو، اس میں کوئی بدگمانی والی بات نہیں ہے. اگلے بھی بعض لوگ برا مان جاتے ہیں، کیوں یار آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں، آپ مجھ سے لکھوا رہے ہو، مجھ سے آپ بدگمان ہو رہے ہو. تو بھائی بدگمان نہیں ہو رہا ہے، اللہ رسول کا حکم یہی ہے، تو یہ بدگمانی نہیں کہلاتی. تو یہ چیز ہے. اسی طرح یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ میاں بیوی میں بدگمانی چلتی ہے اکثر، یہاں تک کہ بعض دفعہ طلاقیں تک ہو جاتی ہیں. اور پیچھے اس کے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف بدگمانیاں ہوتی ہیں، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، یا گھر والے جو ہیں وہ بعض جو ہوتے ہیں وہ آگ لگاتے رہتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات میں، یا رشتے دار کچھ عزیز اقربا وغیرہ. اور بعض شوہر یا بعض بیویاں عورتیں کانوں کے کچے ہوتے ہیں، تو بعض خواتین جب اپنے گھروں میں مہکے جاتی ہیں تو ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ ان کو بدگمانیاں بھرتے ہیں شوہر کو لے کے اور سسرال والوں کو لے کے. اتنے برے نہیں ہوتے شوہر یا سسرال والے، لیکن بدگمانی اتنی بھر دی جاتی ہے کہ وہ 10% کی برائی وہ 100% کی نظر آتی ہے. تو بعض خواتین کانوں کی کچی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ گھر والے ہی جو ہیں وہ علیحدگی تک کہانی کروا دیتے ہیں، بعض گھرانوں میں ایسا بھی دیکھنے میں آیا. اسی طرح مردوں کی بھی معاملات ہوتے ہیں، گھر والے اتنا چڑھاتے ہیں اور وہ بھی کانوں کے کچے ہوتے ہیں کہ وہ بیوی ان کو پتنی کیا نظر آتی ہے، جبکہ خرابی اتنی ہوتی نہیں ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہیں، برا گمان رکھنے کی وجہ سے. تو دوسروں سے جو ہم لوگ ہیں وہ بہت بدگمانیاں رکھتے ہیں بات بات پہ، یہاں تک کہ علماء اور مشائخ جو ہیں ان سے بھی خوب بدگمانیاں رکھی جاتی ہیں. اور اللہ والوں سے یا علماء اور مشائخ سے کوئی بدگمانی رکھ لو وہ تو پوری کہانی ختم. کیا مطلب؟ کہ خاتمہ کفر پہ ہونے کا اندیشہ ہے، خاتمہ کفر پہ ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن اس طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں جاتی ہے نا. تو کسی کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کسی کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. آج علماء کرام کو لوگ، ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ علماء کرام کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے نام بھر جو علماء کرام ہوتے ہیں کہ جی وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں. تو بھائی کوئی بتاؤ کہ کیا تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ کوئی حلف اٹھا کے بولے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے واقعی جو تم نے ان پر الزام لگایا ہے تو تم نے کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس بات کا، یا صرف میڈیا پہ سنا ہے یا اخبارات میں پڑھا ہے؟ تو اس سے خاموش ہو جائیں گے. تو پتہ چلا کچھ نہیں ہے کہ وہ بدگمانی کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا. خود آپ ہمارے پیارے آقا نبی پاک شفیع المظلمین رحمۃ اللہ علمین خاتم النبین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، منقول ہے کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو سنے اور آگے بڑھا دے. آگے نا بھائی بدگمانی والی بات، کہ یہ بھی جھوٹا ہونے کی قسم ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں اس کے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن اس نے بس سنی اور اس کو آگے بڑھا دی. ایسے میسیجز آتے ہیں بہت سے نیٹ کے اوپر، تو عجیب و غریب میسیجز آج کل آ رہے ہیں، باقاعدہ قرآن پاک پہ جھوٹ الزام لگا کے میسیج کیے جا رہے ہیں. میرے پاس خود ایک میسیج آیا، اس میں یہ لکھا ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے اگر تو آدھی رات کو اٹھا اور تو نے مجھے یاد کی اور دعا کی اور تو نے میرے ساتھ وفاداری نبھائی، اور اگر میں نے تیری نہیں سنی اور تیری حاجت پوری نہیں کری تو میں نے تیرے ساتھ بے وفائی کری. اور اس پہ نیچے لکھا سورہ ملک. اب میں مضمونی عجیب و غریب، تو میں مجھے تھوڑا سا شوق لگا، میں نے کہا میں دیکھوں گا قرآن پاک میں. بارہ میں نے پھر سورہ ملک اٹھا کے پڑھی، ایسی کوئی آیت ہی نہیں. تو آ رہی ہے بات، تو بس یوں سنا، ذرا سا کوئی میسج اچھا لگا، اس میں قرآن اور حدیث کی باتیں پڑھی اور بغیر تحقیق کے اس کو آگے فارورڈ کر دیا. اور پھر باقاعدہ پابند کیا جاتا ہے واٹس ایپ گروپ میں، جتنے بھی کانٹیکٹ ہو سب میں شیئر کریں. ارے ظالمو دیکھ تو لو یہ بات صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کری جو میں نے نہیں کہی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں بنا لے. آج پروائی نہیں ہے. بس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس جو لکھا ہوا دیکھا یقین کر لیا اور اس کو آگے بڑھا دیا. نیٹ کے اوپر بھائی نہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہے صحیح جگہ سے حاصل کریں، جو مستند ذرائع ہوتی ہیں قرآن حدیث پاک کی. باقاعدہ قرآن پاک کے غلط ترجمے جو اور تفاسیر جو ہیں وہ بھی قرآن پاک میں نیٹ کے اوپر ڈال دی گئی ہیں، علماء کرام اس وقت فرما رہے ہیں. اور اس میں اہل حق کے علماء کرام کے نام بھی لگا دیے قرآن پاک کے، ٹائٹل جو ہے وہ مستند علماء کرام کا لکھا ہوا ہے لیکن اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے. تو اتنی گڑبڑ چل رہی ہے. تو اس لیے آج کسی کو اگر شہوت چڑھی ہوئی ہے تو وہ اپنی بھڑاس نکال رہا ہے موبائل کے اوپر. کسی کو علم دین سیکھنے کا شوق ہو رہا ہے تو وہ موبائل سے حاصل ہو رہا ہے. یعنی جتنی بھی جس کا جو ذوق اور شوق ہے وہ ساری چیزیں موبائل کے اوپر آدمی لے کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی ساری چیزیں موبائل سے تھوڑی حاصل کریں گی, اس کو اپنا مائی باپ کیوں بنا لیا؟ جس چیز کی جو اوقات ہو اس کو وہاں تک رکھنا چاہیے, اس کا جو پرپز ہے, جو اس کا استعمال ہے وہیں تک ہم لوگ رکھیں بس. اب ایک خاتون کا جیسے فون آیا, وہ عمرے پہ چلی گئی اکیلی چلی گئی وہ بغیر محرم کے, تو انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا آپ نے تو بہت گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا, یہ تو آپ بغیر محرم کے آپ چلی گئیں. تو کہنے لگی نیرا تو سعودی گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے کہ بغیر محرم کے بھی اب حج عمرہ ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا بھائی سعودی گورنمنٹ کوئی شریعت بنانے والی تھوڑی ہے, ان لوگوں کی کیا بیچاروں کی حیثیت ہے کہ کوئی بھی قانون, وہ دنیاوی قانون بنا سکتے ہیں لیکن یہ تو اللہ کا قانون ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ 70 کلومیٹر سے زیادہ کوئی بھی عورت تنہا اکیلے سفر نہ کرے. علماء کرام بتاتے ہیں حوالوں کے ساتھ 70 کلومیٹر تک اکیلی عورت سفر کر سکتی ہے شرعی پردے میں, شرعی حدود میں, وہ بھی اگر فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو. دوسرے ملک چلے جانا اور پھر اللہ کی مقدس مقامات پہ چلے جانا, یہ تو گناہ کبیرہ ہے. یہ تو وہ بحث کرنے لگے, کہیں گے نہیں عورت میں نے پڑھا ہے نیٹ کے اوپر حرام نہیں ہے, آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے, یہ مکروہ ہے. میں نے کہا وہ کس نے کہا؟ میں نے کہ مفتی صاحب سے پوچھا آپ نے؟ کہا نہیں. میں نے کہا پھر آپ کے پاس کیا دلیلیں کہہ رہی ہیں؟ میں نے نیٹ پہ پڑھا ہے. تو بھائی یہاں سے فساد بربادی شروع ہوتی ہے کہ انسان علماء اور مفتیان کرام کے فتاووں کو چھوڑ کے اپنی رائے پر عمل کرے. مطلب کیا ہے کہ بدگمانی, مطلب یہ ہے بدگمانی کہ یہ علماء کرام جھوٹ بول رہے ہیں, نعوذ باللہ بکواس کر رہے ہیں, ان کے صحیح فتوے نہیں ہیں. یہ جو میں سمجھ رہا ہوں یا سمجھ رہی ہوں یا جو میں نے جو چیز پڑھی ہے یہ زیادہ صحیح ہے. بھائی تو علماء کرام کے پاس کوئی فتوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے, پیچھے سے کوئی مواد ہوتا ہے کسی چیز کو صحیح یا غلط کہنے کا. آپ نے جو اس کا رد کیا اور اپنی بات جو پیش کی جا رہی ہے تو اس کی آپ دلیل دیجئے. ہر دعویٰ حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے دین من الاسناد ہے, دین سند کے ساتھ ہے, ایسے تھوڑی ہوا میں کوئی بھی بات کر لے گا. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو دیجئے, جب نہیں ہے تو پھر آپ مقلد بنیے, تقلید کیجئے. نہیں ہے دلیل تو تقلید کریں. اگر اتنے عالم فاضل ہیں تو ٹھیک ہے, وہ الگ معاملہ ہے. تو یہ بدگمانی جو ہے یہ بہت خطرناک مرض ہے, یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. میاں بیوی میں بھی بدگمانی ہے, اسی طرح گھروں میں بدگمانیاں دیکھنے میں آتی ہے, اولاد میں, والدین میں بدگمانیاں بھری پڑی ہیں, اسی طرح بہت زیادہ رشتہ داریوں میں اور جو ہمارے خاندانی جو معاملات ہوتے ہیں رشتہ داری ملنے ملانے میں, اس میں سوائے بدگمانیوں کے کچھ نہیں بھرا ہوا ہوتا. بہت محبتیں کم ہو گئی ہیں, کچھ نہیں تو آج کل ہی فتنہ چل پڑا ہے, کسی نے طبیعت خراب ہوئی, کچھ ہو, کسی نے کچھ کر دیا, کالا علم کر دیا, جادو کر دیا. یہ کس نے کیا وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں, جی وہ میری خالہ کر رہی ہیں, میرے چچا کر رہے ہیں, میری جو وہ تائی ہے نا وہ بہت ہے ان معاملات میں. اب وہ دل میں بغض رکھ لیا, ملنا ملانا چھوڑ دیا, بائیک آٹ کر دیا, اور کیا وہ مزید سونے پہ سہاگا, کسی عامل کے پاس چلے گئے, اس نے بھی بول دیا کہ بھائی ہاں وہ ایک عورت ہے, ذرا موٹی سی ہے, بھاری سی, چشمہ لگاتی ہے, نام نہیں بتاؤں گا, پہلا الف رے. او ہو, دیکھا ہمارا تو شکی وہی تھا, ہے نا, وہ تو ہماری تائی ہے, وہ اس پہ تو شک تھا پورا, ہولی عامل نے بتا دیا. بس اب تو بھائی بالکل کہتے ہیں نا, وہ تابوت پہ آخری کیل ٹھوک دی بدگمانی کی, اب موت تک اس سے ملنا ملانا نہیں ہوگا. اب یہ کیا بھائی, یہ بدگمانی ہے. اگر واقعی تم سچے اور تمہیں یقین ہے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وضو کرو, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولو یہ کرتی ہے کالا علم. لیکن اس وقت کوئی بولے گا, قرآن اٹھائے گا؟ نہیں. تو کیا ہوا, یہ بدگمانی ہے. اور عامل کی بات پہ اتنا یقین نہیں کرنا چاہیے, عالم الغیب تو اللہ پاک ہے نا. تو بعض دفعہ جو ہوتے ہیں وہ جنات بھی غلط بات بولتے ہیں, اور یہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا حضرات وغیرہ نکلواتے ہیں, تو اس کے بارے میں علماء اور مشائخ نے یہی فرمایا کہ ان کی کچھ باتیں کبھی ٹھیک ہوتی ہیں اور اکثر غلط ہوتی ہیں. تو یقین پھر بھی نہیں ہے, یقین پھر بھی نہیں ہے, یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. قرآن پاک نے تو جنات کے علم غیب کی نفی کری ہے, قرآن پاک میں اللہ پاک نے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا, خلاصہ اللہ کے نشیوں فرمایا کہ ہم نے بڑے بڑے سرکش جنات ان کے قبضے میں دے دیے تھے, ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے. تو کیا ہوا تھا کہ وہ ایک دفعہ کھڑے ہو کے چھڑی کے اوپر عصا لے کے اپنے کھڑے ہوئے تھے اور بڑی بڑی تعمیرات کرائے تھے, یہ مسجد اقصا بھی جنات نے تعمیر کری ہے, بڑے بڑے کام انہوں نے کروائے تھے. بہرحال تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ عصا لے کے کھڑے ہوئے تھے نگرانی کے اوپر اور ان سے بڑی بڑی تعمیرات کرا رہے تھے, اور ایک مقام پہ کھڑے ہوئے تھے اس طرح سے, اور جنات جو تھے وہ تعمیر کر رہے تھے. اب وہ سرکش تھے, ڈرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے. تو اللہ پاک نے ایک عمل ایسا کیا کہ ان کی جب وفات کا وقت آیا تو ان کو موت تو دے دی لیکن اسی طرح سے کھڑا رکھا ان کو, تو عصا کے اوپر ایسے کھڑے ہیں اور روح ان کی نکل گئی. لیکن جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح کافی عرصے تک وہ تعمیر کرتے رہے, اللہ کی حکمت تھی. تو وہ یہ سمجھتے رہے یہ کھڑے ہوئے ہمیں واچ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو وہ ڈر کی وجہ سے سارا انہوں نے کام کو مکمل کر دیا. اب کام مکمل ہو گیا تو پھر آخر میں دیمک نے ان کی جو لکڑی تھی جو عصا تھا اس کو کھانا شروع کیا. جب کھانا شروع کیا تو وہ ظاہری بات ہے عصا گر گیا. وہ عصا گرا تو وہ جس کے سارے کھڑے تو ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ بھی گر گئی. جب وہ گری تو انہوں نے اپنے سر پیٹے جنات نے, ارے یہ کیا, یہ تو پتہ نہیں کب سے کتنا عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ہم اتنا ذلت میں رہے اور اتنی مشقت میں پڑے رہے, کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو ہم یہ تعمیرات ہی نہیں کرتے تھے, یہ تو کب کے وفات پا چکے تھے. تو یہاں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں یا کیا دکھا رہا ہے, دیکھو علم غیب جنات بھی نہیں جانتے. بس ہاں جس طرح کبھی کشف الہام ہو جاتا ہے اللہ کے ولیوں کو انسانوں کے پاس تو اللہ پاک نے تھوڑا بہت ان کو بھی علم دیا ہوا تھوڑا بہت, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ صحیح بتا رہے ہیں. ہر وقت کوئی صحیح نہیں بتا سکتا, نہ جنات نہ انسان. بس اللہ نے سب کو علوم دیے ہوئے لیکن سب کے علوم کا دائرہ جو ہے وہ محدود ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. کس کو کتنا اللہ نے علم دیا وہ اللہ کو پتا ہے. اور کسی اس نیت کے پاس, کسی عامل کے پاس جا کے, کاہن کے پاس یا نجومی کے پاس جا کے یہ کوئی جا کے یہ معلوم کرنا کہ یہ چیز کیا ہے یہ مجھے بتائیے, تو غیب پوچھنا جا کے, تو یہ پوچھنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے اس شریعت کا انکار کیا, قرآن پاک کا انکار کیا, شریع میری جو میں شریعت لے کر آیا اس شخص نے اس کا انکار کر دیا جس نے یہ عمل کیا. یعنی اس نے شریعت محمدی کا, میری اس شریعت کا انکار کر دیا جو میں لے کر آیا ہوں. اتنا بڑا کفر ہے یہ لوگوں سے غیب جا کے پوچھنا. یہ آج کل لوگوں نے دھندا بنایا ہوا نا, جا کے پوچھتے رہتے ہیں, اور بتانے والوں کو بھی چاہیے بھائی کہ نہ بتائیں, ہے نا. تو اس طرح سے معاملہ ہے, تو یہ بڑا سخت گناہ کا معاملہ ہے. غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ہاں اللہ والوں کا شلام ہوتا ہے, وہ اشارے کنائے میں وہ بات کہہ دیتے ہیں لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے, خیر بھلائی کے لیے, وہ ایک الگ معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہاں تو لوگ ایسے ایمان لے کر آتے ہیں غیب کی باتوں کے اوپر, صحیح یا غلط جو بول دیا وہ پھر دل میں یقین بٹھا لیتے ہیں کہ بھائی ایسے ہی ہوا ہے. اسی طرح بدگمانی, یہ بھی بہت بڑی بدگمانی ہے سخت. تو یہ اس طرح سے رشتے داریوں میں پھر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پیچھے پھر بدگمانی ہوتی ہے. اسی طرح بدگمانی کے پیچھے بڑے بڑے قتل بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ, صحیح نا. تو بڑی بڑی نفرتیں اور دشمنی بھی ہو جاتی ہیں. بعض لوگ کسی کی ایک بات پکڑ لیتے ہیں, بھائی فلاں تم نے یہ کہا تھا, اب اس کو لے کے نفرت بٹھا لی دل میں, جبکہ وہ بات اس نوعیت کی تھی نہیں, بلکہ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ کسی اور نے اس کو کچھ کہا تھا تو اس کو جواباً یہ بات اس نے پھر یہ کہی تھی. اب آپ کو پیچھے کی تفصیل تو پتہ نہیں, بیچ میں سے بات پکڑ کے بدگمان ہو گئے کہ اس نے یہ بات بولی ہے. ارے بھائی اس سے پہلے ہو سکتا ہے اس بےچارے کے ساتھ کچھ کیا ہو, زیادتی کی ہو, اس نے جواباً وہ بات بولی. اب تفصیل تو پتہ ہے نہیں, بیچ کی بات پکڑ کے دل میں بہت نفرت رکھ لی اور بدگمانیاں رکھ لی. تو جب تک کسی چیز کی تفصیل نہ ہو معلوم تو اس وقت تک بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک قرآن پاک میں بھی اسی بات کو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, خلاصہ ہے قرآن پاک کی آیت کا کہ بدگمانی نہ رکھا کرو اے مومنوں, کیونکہ اکثر جو تم گمان رکھتے ہو وہ ان میں اکثر کثرت کے ساتھ جو گمان ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. کثرت کے ساتھ جو تم گمان رکھتے ہو بدگمانیوں کے وہ ان میں سے اکثر غلط ہوتے ہیں. اکثر یعنی کثرت کے ساتھ, کوئی گمان ایسا ہوتا ہے جو تم رکھ رہے ہوتے ہو وہ صحیح ہوتا ہے کوئی. اور جب کوئی جھوٹا آدمی, برا انسان کبھی تمہارے پاس کوئی بری خبر لے کر آئے تو فوراً ہی اس کی بات پر یقین مت کر کے سامنے والے پہ اٹیک کر کے حملہ مت کر دو کہ بعد میں تم کو پچھتانا پڑے. یعنی کو فساد کرائے, لڑائے, پتہ چلا کسی نے کسی کو آگ لگا دی, بھائی تمہارے ساتھ تو یہ بولا ہے اس نے, وہ جا کے اس نے حملہ کر دیا, قتل و غارت گری مچائی, بعد میں پتہ چلا کہ بات یہ تھی نہیں, بات تو یوں نہیں یوں تھی, تو بعد میں اگلا شرمندہ ہو رہا ہے یہ مجھ سے کیا ہو گیا. تو اللہ پاک یہ قرآن پاک میں بدگمانیوں سے بچا رہے ہیں کہ فوراً بدگمان آدمی نہیں ہوا کرے. اسی طرح بہت سے شوہر اپنی بیویوں پہ شک کرتے ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف بدگمانی. اسی طرح بہت سی بیویاں اپنے شوہروں پہ شک کرتی ہیں کہ اس کو دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں, وجہ کیا ہے؟ بدگمانی. دلیل کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا. یہ اتنا خطرناک مرض ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے دور کا واقعہ, بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی, اس کا انتقال ہوا جب اس کو غسل میت دیا گیا تو ایک عورت آئی جو غسل دینے والی تھی, تو جب وہ میت کو غسل دینے لگی تو بات دوران گفتگو اس نے کہا غسل دیتے دیتے دو چار عورتیں جو ہیلپر تھیں ساتھ میں, کہ میں اس عورت کو بہت اچھی طرح جانتی تھی, یعنی جس کو انتقال ہو گیا جس کا, یہ عورت صحیح نہیں تھی, اس کے مردوں سے ناجائز تعلقات تھے, ایک تو غیبت اور پھر بنا دلیل بہتان اور کس چیز کا زنا بدکاری کا, اور چوتھا بیچاری مردہ عورت, مردے کی غیبت تو اور وبال عذاب کی, بیچارہ وہ مر گیا دنیا سے, اب تو چھوڑ دو بھائی اس کو, تو یہاں بھی ہمارے ایک مرض ہے, مرے ہوئے لوگ اس سے بھی بدگمانی رکھتے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں کی بھی غیبتیں بہت ہوتی ہیں, بعض لوگ جو کہہ رہے بس کیا بولے یار, اب تو اللہ کو پیار ہو گیا, بس کیا بولیں ان کے بارے, بس خامو, یعنی غیبت بھی کر دی اور کیا بولیں, بس بتا دیا نہیں انڈائریکٹلی کہ بڑی ڈیش 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 آدمی تھے. بہرحال تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے عورت نے جب یہ بات بولی تو اچانک اس کا ہاتھ جو تھا دھلاتے دھلاتے اس کے جسم پہ, جب وہ دھلا رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس کے جسم سے چپک گیا بالکل. اب جب ہاتھ چپکا تو وہ ہاتھ اکھڑے نہ, الگ ہی نہ ہو, پریشان. یہ سچے واقعات میں علماء اور مشائخ نے یہ بیان کیا منبر رسول پہ واقعہ. اس کے بعد کیا ہوا, کافی دیر ہو گئی, ظاہری بات ہے وقت گزرنے لگا, ایک گھنٹہ دو گھنٹے, پریشان کہ یہ ہوا کیا, کسی طرح ہاتھ الگ نہیں ہو رہا, ظاہری بات اب ہاتھ الگ نہیں ہو رہا تو کیسے غسل دیا جائے گا, کیسے کفن دفن ہوگا, کیسے قبرستان لے کے جائیں گے. کئی علماء مشائخ سے اس وقت رجوع کیا لیکن کسی کی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. پھر اس کہا بھائی اس وقت جو ہے سب سے بڑی ہستی امام مالک کی ہے دامت برکاتہم کی, ان کی خدمت میں چلو. پھر ان کے پاس گئے, وہ عارف باللہ بزرگ بھی تھے, صاحب کشف کرامات تھے. تو جب وہ انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے اس گھر پہ لے کے چلو اور پردہ لگاؤ اور اس گھر میں لے کے چلو, بار پھر وہ گئے, پردے وغیرہ کا انتظام کیا گیا, ان کو پھر کشف ہوا, انہوں نے اللہ سے دعا کی کشف ہوا. انہوں نے کہا یہ جو غسل کرنے جو عورت غسل دے رہی تھی اس نے کیا کوئی بات کہی تھی جب یہ میت کو غسل دے رہی تھی, پوچھو اندر جا کے عورتوں سے. تو عورتوں نے بتایا اس نے کہا تھا کہ کچھ مردوں سے اس کے ناجائز تعلقات تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس عورت سے پوچھو کیا اس کے پاس چار گواہ تھے, اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, یا چار گواہ ہیں اس کے پاس جنہوں نے یہ فال دیکھا تھا اس عورت کے ساتھ کرتے ہوئے زنا بدکاری, یہ پوچھوایا تھا اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تو پھر اب حد جاری ہوگی, حد کیا, شرعی سزا, کہ اس عورت کو 100 کوڑے لگیں گے, جب تک 100 کوڑے نہیں لگیں گے اس وقت تک اس کا ہاتھ الگ نہیں ہوگا. تو بعض دفعہ اللہ پاک, وہی میں اکثر بتاتا رہتا ہوں جو صورت مثالی, جو ہمارے اعمال کی جو شکلیں ہوتی ہیں جو عالم برزخ میں مختلف شکلوں میں نظر آتی ہیں, وہ بعض دفعہ اللہ پاک دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں. جیسے عذاب قبر ایک چھپی ہوئی چیز ہے لیکن ہماری عبرت کے واسطے بعض دفعہ اللہ پاک عذاب قبر کھول کے رکھ دیتے ہیں. غیبی چیزیں کھولتے ہیں نا اللہ پاک, کیوں, تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے, یقین ہو جائے کہ اس جگہ ہمیں آنا ہے, اور اللہ پھر یہ کسی فرقے کی یا کسی مخالفت کی بات نہ رہے. ہر 15-20 سال میں عذاب قبر کا ایک واقعہ اللہ پاک کھول دیتے ہیں, غیب کھول دیتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوا, کئی لوگوں کو یہ اخبارات میں ہم نے پڑھا, آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا کہ قبر کھودی گئی میت کے لیے, جب اس کو اندر دفنانے لگے تو سانپ ہی سانپ, بچھو ہی بچھو نکلے, پریشان. دوسری قبر کھودی اس میں بھی, تیسری قبر کھودی, اس طرح 10-15 قبریں کھود ڈالی لیکن ہر قبر کے اندر سانپ بچھو نکل رہا, اور اتنی تیزی کے ساتھ کہ لوگ ڈر کے چیخ مار کے بھاگ رہے ہیں پیچھے. پھر آخر میں علماء کرام سے کہا بھائی اب کتنی زمینیں کھودیں, علماء کرام نے کہا اللہ نے جب اس کے مقدر میں لکھ دیا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بچانے والے, اب اسی قبر میں اب ڈالو, تو اسی سانپ بچھو کے اندر ڈال دیے اس میتوں کو. یہ واقعات ہوئے ماضی میں کتنے, یہ کیا ہے, یہ اللہ نے غیب کھول دیا ڈرانے کے لیے. دیکھو اپنی تیاری مکمل رکھنا, تقوی کے ساتھ مرنا, ورنہ آگے کی زندگی بڑی کٹھن ہے, لیکن ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی غیب کیوں کھول دیا. قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں مضامین آ چکے, کافی تھا ہمارے لیے, لیکن اللہ پاک حجت تمام کرنے کو بعض دفعہ غیب بھی کھول دیتے ہیں. قیامت تک غیب کھولتے رہیں گے جب اللہ پاک چاہیں گے, تھوڑا تھوڑا جہاں جہاں, تاکہ کل کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے. دیکھیے ہمارے یہاں سنا ہے کہ بعض کچھ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں جو عذاب قبر کو مانتے ہی نہیں, منکر عذاب قبر ہوتے ہیں وہ, ہے نا. تو بہرحال تو وہ جو عورت تھی, پھر اس کے تو 100 کوڑوں کی بات ہوئی, تو انہوں نے کہا اس کے ہاتھ نہیں ہٹے گا جب تک 100 کوڑے نہیں لگیں گے. اب کیا کریں بھائی, اب عورت تیار نہ ہو, اس نے کہا مجھے تو بڑی تکلیف ہوگی. پھر کسی نے کہا بھائی ہاتھ کاٹ دو اس کا کلائی کے ساتھ, اور اس کا ہاتھ پھر لاش کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا. اس سے بھی تیار نہیں ہوئی وہ عورت نہ اس کے گھر والے, کیا کریں بھائی. اس نے کہا بھائی یہ آسان طریقہ ہے, 100 کوڑے لگوا لو. بہرحال پھر 100 کوڑے جب عورت کو لگے, کہہ رہے ہیں 99 کوڑے تک اس کا ہاتھ الگ نہیں ہوا, لیکن جب 100 کوڑے پورے ہوئے اس کا ہاتھ الگ ہوا. یہ کیا ہے؟ بعض دفعہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا غضب ہماری اصلاح اور عبرت کے واسطے دنیا بھی اللہ پاک اس طرح سے کھول دیتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ اس عورت نے ایک عورت پر ایسا الزام لگا دیا جس کے پاس اس کا ثبوت ہی نہیں تھا, چار گواہ بھی نہیں تھے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ یاد ہے, شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے غالباً فضائل اعمال فضائل صفحات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت آئی تو جتنے بھی کفار تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگمانی دل میں ڈالنے کی نہیں ہے, ان کو بدنام کرنے کی نہیں, ایک عورت کو ہائر کیا اور ایک خراب عورت کو, اور اس کو پیسے سے لالچ دے کے کہا اور کہ تم ایک بچہ لے کے جاؤ اپنا اور یہ تم بھرے مجمع میں الزام لگاؤ کہ اے موسیٰ یہ بچہ تمہارا ہے, یہ بچہ تمہارا ہے. تو کیا مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی پیغمبر نعوذ باللہ, اور یہ بدفالی نعوذ باللہ کتنا برا وہ تھا. بہرحال وہ جس عورت نے مجمع میں جا کے چیخنا چلانا شروع کر دیا, ارے یہ تو بہت بڑے اللہ کے نبی بنتے ہیں, داعی اللہ کا کام کرتے ہیں, اور یہ تو ان کا جو بچہ میری گود میں دیکھو انہی کا ہے, ناجائز بچہ ہے, انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی, زنا کاری کی. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے مقرب, ظاہری بات ہے بڑا ان کو دکھ اور تکلیف ہوئی. انہوں نے بڑی وضاحت کی مجمع کو, نہیں بھائی عورت غلط کہہ رہی ہے, یہ مجھے پھنسا رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن لوگ کہاں ماننے والے تھے, وہ تو ویسے ہی کافر تھے اور ان سے بغض بھی رکھتے تھے, مخالفت میں تھے زیادہ, تو کافی لوگ جو ہیں ان سے متنفر ہو گئے اور ان کو برا بھلا کہنے لگے. تو اور یعنی حد ادب کو بھی انہوں نے کراس کرنا شروع کر دیا. تو کافی دیر تک وہ سمجھاتے رہے, لیکن جب نہیں مانے اور جب لوگوں نے یقین کر لیا کہ انہوں نے یہ عمل کیا ہے ایسا, تو پھر ایک وقت ہوتا ہے, تو پھر ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر جلال آ گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ مجھ سے بدگمان ہو رہے ہو تو اب میں تم لوگوں کو بد دعا دوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ اے زمین ان کو نگل, ان کو نگل لے. بس یہ کہنا تھا, زمین نے ان کو ٹخنوں تک اندر کھینچ لیا, لاک کر دیا. اب ظاہری بات ہے دیکھا نیچے تو ان کے پیر جو تھے زمین کے نیچے. اب ظاہری بات ہے وہ ڈر گئے, سمجھ گئے, عورت جو تھی اس کے بھی پیر زمین کے اندر چلے گئے. اب وہ بھی عورت بھی ڈر گئی, اب سب معافی مانگنے لگے. پھر اس عورت نے بھی چیخ چیخ کے رو رو کے معافی مانگی ان سے اور کہا کہ یا موسیٰ علیہ السلام مجھے معاف کر دیں, اور میرا قصور نہیں ہے, مجھے پیسے دے کے لالچ دے کے آپ کو بدنام کرنے کی نیت, یہ پورا مجھے ڈرامہ کرنے کو کہا تھا. اور اس کے بعد جو ہے اس عورت نے مجمع کے لوگوں سے بھی کہا کہ بھائی ان کا قصور نہیں, تو اللہ کے بہت نیک نبی ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن وہی بات کہ جلال آ چکا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, بہت معافیاں مانگی, بہت انہوں نے روئے پیٹے, لیکن جلال آ چکا تھا. انہوں نے کہا اے زمین اور نکل, بس زمین نے ان کو اور گھٹنوں تک نکل لیا. ظاہر بات ہے دیکھ رہے تھے اپنا حشر کے بھی تھوڑی دیر میں ہم ساری اندر چلے جائیں گے زمین کے. وہ پھر بچارے روتے پیٹتے رہے, لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین ان پہ رحم نہ کر اور نکل, اس طرح سینے تک چلے گئے. پھر اس طرح اور نکل کرتے کرتے اس کے بعد سارے کے سارے جو مجمع تھا زمین کے اندر چلا گیا, ان کے بال صرف نظر آ رہے تھے زمین کے اوپر. اور پھر کیا یہ سب بدگمانی کی وجہ سے کیا تھا لوگوں نے کہ ان سے بدگمان ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ پاک کا عجیب محبت اپنے بندوں کے ساتھ, کیا فرمایا اے موسیٰ یہ تمہیں پکارتے رہے, رحم کی اپیلے کرتے رہے اور تمہیں رحم نہ آیا, لے میری عزت کی قسم موسیٰ اگر یہ ایک بار مجھے پکارتے اور مجھ سے معافی مانگتے میں انہیں معاف کر دیتا. یہ ہے اللہ رب العالمین کی محبت رحمت اپنے گناہگار بندوں کے اوپر, ان میں کفار بھی تھے, تو یہ کیا محبت تھی کہ اے موسیٰ تمہیں رحم نہ آیا, تمہیں جب جلال آیا ہم نے تمہاری سنی, تم ہمارے مقرب تھے, لیکن مجھے پکارتے میں تو ان پہ ترس کھا رہا تھا اور رحم آ رہا تھا, لیکن انہوں نے مجھے نہیں پکارا. تو یہ بدگمانی اتنا خطرناک مرض ہے. تو جب تک ہمارے پاس کسی چیز کی دلیل نہ ہو, جب تک آگے پیچھے کسی چیز کی پوری تفصیلات نہیں ہمیں معلوم ہو, تو فوراً امن نہ صدقنا اس بات پر ایمان نہیں لانا چاہیے, نہیں تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے فلاں بندے یا بندی کے بارے میں یہ رائے, یہ تم نے گمان قائم کیا تھا, اس کی تفصیل بتاؤ کیا تھی, کیا تمہیں تفصیل پتا تھی آگے پیچھے کی اسٹوری کیا تھی؟ تفصیل پتا نہیں ہوتی اسی طرح بیچ میں سے بات اٹھا لی. اسی طرح بعض علماء اور مشائخ بزرگوں کی باتوں کو پکڑ کے لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا, ان سے متنفر ہو گئے اور ایک طرح سے بالکل الگ مسلک الگ فرقہ ہی بنا لیا. یہ بدگمانی کا مرض کہاں تک بڑھا یہ کہ بات کے شروع میں کیا تھی, بات اس کے آخر میں کیا تھی, وہ اس کی کوئی تفصیل نہیں پتا, نہ وہ بتائی جا رہی, بیچ میں سے دو لفظ اٹھا کے اس کا پرچار کیا جا رہا ہے, دیکھو یہ کہا تھا. ارے بھائی پورا اس تناظر کو تو دیکھو کہ کس تناظر میں یہ بات کہی گئی تھی, آگے پیچھے کی کیا تفصیلات تھیں, پھر اس کے بعد کوئی بات سمجھ میں آئے گی نا. ابھی آگے پیچھے کا پتہ نہیں، بیچ میں سے بات اٹھا کے دو لفظ اور بدگمان ہو گیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو بہت ہی بڑی جہالت اور بیوقوفی ہے. تو اور پھر اس کے بعد بدگمانی علماء اور مشائخ کے ساتھ، وہ تو خاتمہ ہی کفر پہ ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے. اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ یہ آج کل اسی طرح بہت سے جو مریدین ہوتے ہیں اپنے پیر کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ بدگمان ہو جاتے ہیں تو اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک مرض ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو وہ بیعت بھی نہیں ہوتے لیکن آتے جاتے ہیں. کئی لوگوں نے یہ کہا، ارے یار کہاں ہیں آج کل اللہ والے، یہ اللہ والے یہ پراڈوں میں جو پھر رہے ہیں، یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، یہ جو اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں مرغ پلاؤ کھا رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ والے، یہ کہاں سے اللہ والے ہو گئے، یہ کہاں سے اللہ والے. اللہ والا تو وہ ہے جو بالکل فقیر ہو، بےچارے کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں، جو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہو، وہ ہوتا ہے اللہ والا. یہ تو عیش پرس لوگ ہیں، یہ کہاں سے اللہ والے ہو گئے. تو بھائی یہ ساری بدگمانی کا شخصانہ ہے، یہ بھی بدگمانی ہے. کہاں ہے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں کہ اللہ والا ہونے کے لیے فقیر اور مخلوق الحال ہونا ضروری ہے، اور اللہ والا وہ ہے جو سوکھی روٹی میں، سوکھی روٹی پانی میں ڈال کے کھائے؟ کوئی ہے حدیث شریف میں مضمون قرآن پاک کی کوئی آیت ہے؟ اللہ پاک اپنے ولیوں کی شان بتا رہے ہیں، میرے ولیوں کو اگر چیک کرنا ہو، پہچان ان کو کرنی ہو تو ایک پیرامیٹر دے رہے ہیں اللہ پاک، دیکھنا ہو میرا ولی جو اس کی صرف ایک چیز دیکھو، ان اولیاءہ الا المتقون، میرے ولی وہ صرف وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں. بس اس میں کھانا پینا روٹی کپڑے گاڑی کا ذکر ہی نہیں ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ متقی آدمی کے لیے مالدار ہونا، متقی آدمی کے لیے مالدار ہونا، پیسے والا ہونا کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں. خود آپ اسلم اپریشیٹ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ متقی آدمی ہوگا، اللہ والا ہوگا. اگر اللہ نے اس کو مال دیا تو کہاں خرچ کرے گا وہ؟ نعوذ باللہ ٹی وی پہ، ناچ گانے پہ کہاں خرچ کرے گا؟ دینی کام، مسجدیں بنائے گا، مدرسے بنائے گا، غریبوں کی مدد کرے گا. سارے اس کا جو پیسہ ہوگا وہ کار خیر میں لگے گا، کیونکہ وہ اللہ والا ہے وہ. ہاں اب اس حدیث شریف کو الٹا کر کے سمجھیں، اگر گنہگار فاسق فاجر ہے، اس کے لیے مالدار ہونا وہ مصیبت کا باعث ہوگا. دیکھیے ظاہری بات ہے وہ آزاد زندگی گزارتا ہے، بے دین آدمی اور پیسہ بے تحاشا آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹی کی شادی پہ 4-5 کروڑ تو وہ ایسی خرچ کر دے گا نام و نمود پر. پھر اس کی جو اکثر جو پیسے کا جو ضیاع ہوگا وہ اسراف میں، فضول خرچی میں، عیاشی میں، بدماشی میں نکلے گا، کیونکہ وہ فاسق فاجر ہے. وہی پیسہ اللہ والے کے پاس آئے گا تو وہ صحیح حلال جگہوں پہ لگائے گا جہاں اللہ کا تقرب حاصل ہو. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ بالکل بیکار کے باتیں ہوتی ہیں، لوگوں نے اپنے ذہن سے گھڑی ہوئی باتیں. وجہ کیا؟ وہی بدگمانی، وہی بدگمانی. حضرت مولانا شاہ ولی تھانی صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، حضرت وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت اللہ والے تھے. ان کے ایک مرید اپنے ایک دوست کو لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے دوست سے، بڑے تعریف کی، میرے شیخ بہت اچھے ہیں، بہت زبردست ہیں، یہ وہ بہرحال. تو جب وہ دوست کو لے کر آئے تو دیکھا کہ وہ بادام اور پستے کھا رہے تھے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب. تو ان کا دوست دیکھتا رہا بار بار، مل ملا کے واپس آئے تو دوست جو لے کر گیا تھا مرید، وہ بڑا اشتیاق سے اس نے پوچھا کہ یار تو میرے شیخ سے ملے، کچھ مزہ آیا، کیسے لگے تمہیں وہ؟ تو اس نے بڑا چڑ کے کہا کہ جو تھوڑا بہت تاثر پہلے بنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. وہ بڑا حیران ہو، بھائی کیا تم نے ایسی بات دیکھ لی؟ کہہ رہا یہ اللہ والے تھے، پستے بادام کھا رہے ہیں اتنے مہنگے، اللہ والا تو وہ جو سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھائے. تو بڑے چپ ہو گئے. تو بہرحال یہی واقعہ جو تھا تھانی صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ایک مرید اسی طرح لے کر آئے تو اس وقت مولانا شاہ ولی تھانی صاحب رحمۃ اللہ وہ بیان القرآن کی غالباً کوئی تفسیر لکھ رہے تھے، قرآن پاک کی بیان القرآن. تو ان کے سر کے اوپر جو تھا وہ بادام کے تیل کی ایک پوٹلی رکھی ہوئی تھی. کیا تھا کہ وہ پوٹلی پہلے رکھ دیا کرتے تھے بادام کے تیل کی، سر آہستہ آہستہ جو تھا وہ دماغ جو ہے وہ تیل پیتا رہتا تھا، جس سے دماغ میں خشکی نہیں ہوتی تھی. اور وہ موتی کے خمیرے کا ناشتہ کر رہے تھے اس زمانے میں، 70-80 سال پہلے 5 روپے کا ناشتہ کرتے تھے تھانی صاحب، مختلف قسم کے خمیرے اور ماجون وغیرہ، بڑا مہنگا ناشتہ ہوتا تھا. تو اس آدمی نے بھی دیکھا اور متنفر ہو گیا اور ناراض ہو گیا، کہنے لگا یار یہ کیسے اللہ والے موتی کا اتنا مہنگا یہ خمیرہ کھا رہے ہیں اور اس طرح سے تیل سر میں لگا رہے ہیں، بادام کو بھی اصلی تیل اتنا خرچہ کر رہے ہیں. یہ تو بہرحال وہ بدگمان ہو گیا. تو ان کے مرید نے پھر آگے بتایا، حضرت میرا جو دوست تھا اس نے آپ کے متعلق یہ بات کہی. تو تھانی صاحب رحمۃ اللہ بہت ہنسے، کہنے لگے بیوقوف بدگمان ہو گیا، مجھ سے پوچھ لیتا میں یہ کیوں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میں اب تک 2,500 کتابیں لکھ چکا ہوں، میں صحیح طرح سے سوتا نہیں ہوں، میرے دماغ میں خشکی ہو چکی ہے، تو یہ دماغ میں تیل میں اس لیے ڈال رہا ہوں بادام کا کہ اس سے خشکی ختم ہوگی اور نیند پرسکون مجھے آئے گی. تو یہ جو میں کھا پی رہا ہوں اور یہ موتی کا ناشتہ کر رہا ہوں خمیرے کا اور معجونے وغیرہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے دل دماغ آفاق مضبوط رہیں صحیح رہیں تاکہ جب میں فٹ رہوں گا صحیح رہوں گا تو دین کے کام اچھی طرح سے کر سکوں گا. تو یہ سارا دنیا جو میں استعمال کر رہا ہوں اس کا مقصد ہے اللہ ہی ہے, اللہ ہی اللہ للہیت ہے. میں دنیا کی نہیں کچھ نہیں کر رہا کیونکہ میرے پاس تو سوائے دین کے کاموں کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو ظالم مجھ سے پوچھ لیتے تو بدگمان نہیں ہوتا. تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بدگمانی کی وجہ سے جنہوں نے اپنے معاملات کا بیڑا غرق کر لیا. جیسے حضرت والا رحیم اللہ کا ایک واقعہ یاد آیا, ایک مرید تھے حضرت سے بیت تھے وہ, تو حضرت بہت محبت فرماتے تھے. تو ہوا کیا کہ پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا. کافی عرصے بعد ان کا خط آیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا حضرت میں اس لیے بھی نہیں آ رہا کیونکہ پہلے جس طرح مجھ سے محبت کرتے تھے اب آپ ایسی توجہ اور محبت مجھ سے نہیں کرتے, تو پھر میں نے اس لیے آپ کے پاس آنا چھوڑ دیا. تو پھر اس کے بعد پھر حضرت والا رحمۃ اللہ نے ان کو جواب دلوایا کہ شیخ آپ کا کام ہے اصلاح کرانا اور آنا. شیخ محبت کرے ڈانٹے جو بھی رویہ اختیار کرے وہ شیخ جو ہوتا ہے بطور علاج کر رہا ہوتا ہے. شروع میں آپ کے معاملات بہت اچھے تھے اور نئے نئے معاملہ تھا تو آپ پہ توجہ محبت خصوصی کر رہا تھا, لیکن ہوا کیا اثر اس کا کہ آپ کے مزاج میں تکبر آ گیا. آپ کے مزاج میں تکبر آ گیا, تکبر آیا تو جس سے آپ کے جو معاملات تھے وہ خراب ہو گئے. اور تو میں نے بطور علاج اصلاح کی نہیں ہے یہ نسخہ تجویز کیا کہ آپ پہ سے بظاہر ظاہری توجہ ہٹا لی جائے, یعنی باطنی توجہ تو رہے گی لیکن ظاہری طور پہ آپ کی طرف میں توجہ نہیں کروں گا تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے تکبر ختم ہو جائے اور آپ کو فنائیت حاصل ہو جائے تاکہ آپ واصل باللہ ہو جائیں, اللہ والے بن جائیں. تو میں تو اپنا علاج کر رہا تھا اور مریض کے لیے جائز نہیں ہو ڈاکٹر کے علاج پر اعتراض کرے. تو چونکہ آپ آ نہیں رہے اور آپ نے تعلق ختم کرنے کا مجھے کہا تو برائے مہربانی اب نہ آئیے گا, اپنا تعلق آپ کسی اور سے کر لیں. اب جب یہ راز پتہ چلا تو پریشان, اب معافی نامے آ رہے ہیں, روز خط لکھ رہے ہیں, معافی پہ معافی کے خطوط آ رہے ہیں اور سفارشی لوگ بھی آ رہے تھے حضرت سے معافی دلوا دیں. پھر حضرت نے منع فرما دیا نہیں اب ہمارا دل ٹوٹ گیا, کوئی دل میں بغض یا برائی نہیں ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور مقصود شیخ نہیں ہے, مقصود اللہ کی ذات ہے, مقصود اللہ کی ذات ہے, مقصود شیخ نہیں ہے. تو آپ وہاں تعلق قائم کریں جہاں آپ کو مناسبت ہو. تو بدگمانی کی وجہ سے محروم ہو گیا نا یہ شخص. اسی طرح کتنے مشائخ سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بغیر کسی شرعی دلیل کے اور بغیر کسی چیز کے وہ بدگمان ہو کے بھاگ گئے. تو کیا ہوا بھائی اس سے؟ تو کسی کا نقصان تھوڑی ہوتا ہے, کسی کا نقصان تھوڑی ہوتا ہے, اس بندے کا خود کا نقصان ہوتا ہے. اب علاج آدمی کرائے بس بدگمان نہ ہو. اور جہاں ہمیں بدگمان ہونا چاہیے, آگے مسئلہ سنیں, جہاں ہمیں بدگمان ہونا چاہیے وہاں ہم بے انتہا خوشگمانی رکھتے ہیں, بیڑا غرق. جہاں اچھا گمان رکھنا چاہیے وہاں ہم بدگمان ہوتے ہیں, اور جہاں بدگمانی رکھنا شرعی مسئلہ ہے اور اللہ رسول کا حکم ہے کہ تم بدگمان رہو ان معاملات میں, وہاں ہم کہتے ہیں یار تم بلوجہ کو بدگمان ہو رہے ہو, خوشگمانی کیوں نہیں رکھتے؟ وہاں ہم بحثیں کرتے ہیں بھائی وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں بدگمان رہنا چاہیے. یہ بزرگ کا بہت پیارا شعر ہے جو ہم نے حضرت والا سے اکثر سنا کہ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد, بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا, فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا, بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد. کیا مطلب بھائی؟ کہ اپنے نفس امارہ جو ہے, اپنی ذات جو ہے, اس سے خوشگمانی نہیں رکھنی, بدگمان رکھنا ہے. اللہ والے کا جو معاملات ہوتے ہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ نے علاج کبیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت یہ سوروردی سلسلے کے جو بانی تھے غالباً حضرت شہاب الدین سوروردی رحمۃ اللہ, انہوں نے فرمایا کہ اللہ والے فرشتوں سے بازی کیوں لے گئے, ان سے آگے کیوں نکل گئے؟ کیونکہ یہ اپنے نفس میں اپنے آپ کو سور اور کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں کہ ہم سور اور کتے سے بھی برے ہیں, یعنی اپنے آپ سے اتنے بدگمان رہتے ہیں اس لیے فرشتوں سے آگے نکل گئے. تو اپنے آپ سے بدگمان رہنا ہے نا, تو ہم لوگ اپنے آپ سے بدگمان رہے, اپنے آپ کو بہت پیارا اچھا نیک سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں سارے خراب ہیں میں بہت پیارا ہوں, جس کی وجہ سے بیڑا غرق ہو رہا ہے سارے معاملات کا. اللہ والے کیا ہوتے ہیں کہ سارے جہاں میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو برا سمجھتے ہیں اور پھر دوسروں سے اچھا گمان رکھتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے, اس طرف توجہ دینی چاہیے. اسی طرح اس پہ کیا واقعہ یاد آیا کہ ایک بزرگ تھے, ایک ان کا پڑوسی ان کو چھیڑا کرتا تھا, سچے اللہ کے ولی تھے, صاحب نسبت تھے, تو ان کی داڑھی ذرا خشخشی سی تھی, یعنی پوری گھنی داڑھی نہیں تھی. تو جو پڑوسی تھا, بعض بدتمیز اور حاسد ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, تو نوجوان تھا ان کو چھیڑا کرتا تھا. اس نے وہ اکثر یہ کہتا تھا کہ حضرت یہ جو آپ کی داڑھی ہے نا، آپ کی داڑھی سے اچھی تو میری بکری کی داڑھی ہے، آپ کی داڑھی سے اچھی میری بکری کی داڑھی ہے. وہ ہر دفعہ کہتے تھے ہاں بیٹا تو صحیح کہہ رہا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، ہو سکتا ہے ایسا ہو. بہر وہ اکثر یہ کہتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ ان بزرگ کا انتقال ہو گیا، جب ان کی وفات ہو گئی اور نماز جنازہ جب لے کے جا رہے تھے تو یہ اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا. اس کے گھر کے پاس سے جب ان بزرگ کا جنازہ گزرا تو اللہ نے ان کو کرامت عطا فرمائی چند سیکنڈ کے لیے. وہ ایک دم سے جنازے سے اٹھے، بیٹھے بیٹھے اور اس نوجوان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، نہیں میں غلط کہتا تھا، تو کہتا تھا نا کہ آپ کی داڑھی سے اچھی تو میری بکری کی داڑھی ہے، اور میں ہمیشہ ہی کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو. کہیں گے لیکن آج میں کہہ رہا ہوں سینہ ٹھوک کے کہ آج میری داڑھی تیری بکری کی داڑھی سے زیادہ اچھی نکلی، کیونکہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، میرے سارے اعمال، ساری چیزیں، ساری داڑھی سب قبول ہو گئی. آج میں کہہ سکتا ہوں، پہلے کہنے کا حق نہیں تھا جب تک میری حیات تھی. اور پھر دوبارہ وہ گر گئے. یہ کرامت ہوتی ہے بعض ولیوں کی. اس طرح سے کیا مطلب کہ ساری زندگی انہوں نے برا نہیں مانا، وہ ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے الفاظ کہتا تھا، وہ اس کو دوسرے رنگ میں لے جاتے تھے. ہو سکتا ہے یار یہ صحیح کہہ رہا ہو، کیونکہ اگر میرا خاتمہ کفر پہ ہو گیا پھر تو میری یہ نماز، میرا قرآن، میرا ذکر، یہ میری داڑھی، ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی. پھر تو اس کی واقعی بکری کی داڑھی میری داڑھی سے زیادہ اچھی ثابت ہوگی اگر میرا خاتمہ خراب ہو گیا. وہ اس روشنی میں یہ بات کہتے تھے، ہو سکتا ہے تو صحیح کہہ رہا ہو، سمجھتا نہیں تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن جب ان کا خاتمہ ایمان ہوا تو پھر انہوں نے خوشگمانی رکھی اور پھر سینہ ٹھوک کے کہا کہ آج میں بدگمان نہیں ہوتا، آج میں صحیح کہتا ہوں اپنے آپ سے کہ واقعی آج میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اب سب کچھ صحیح ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے دعویٰ نہیں کرنا چاہیے اپنی پاک دامنی کا. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایک اور اسی موضوع کو، اللہ کو بھی معاف فرمایا. خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں، اپنے منہ سے اپنے آپ کو زیادہ متقی اللہ والا کہ میں بہت گناہوں سے بچنے والا ہوں، میں یوں ہوں، میں اللہ والا ہوں، متقی ہوں، اپنی بات چیت نشست برخاست میں زیادہ مت شو کیا کرو، منہ سے مت بولا کرو، کیونکہ میں تم لوگوں کو اس وقت سے جانتا ہوں جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں ہوا کرتے تھے، جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا، میں اس وقت سے تم کو جانتا ہوں کیونکہ میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، کہ تمہیں نطفہ ناپاک سے پیدا کیا، میں نے تمہاری بوٹی لوتھڑے ماں کے رحم میں سارے بنائے، سارے اسٹیجز، تو مجھے تمہیں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، میں ہی تو تمہیں جانتا ہوں، تم کیا اپنی تقویٰ تم اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہو. اور فرمایا اپنے منہ سے مت بولو کیونکہ میں ماں کے پیٹ میں جب تم تھے تو میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں. تو اللہ نے یہ تکبر ختم کیا کہ یعنی اپنے آپ کو متقی نہ سمجھو، اپنے آپ سے اچھا گمان مت رکھو، اپنے آپ سے بدگمان رہو، کیونکہ وہی بات، کچھ نہیں پتا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں. اگر آدمی قطب ابدال اگر غوث بھی ہے، مثال کے طور پہ جلوے ہٹے ہوئے، حجابات ہٹے ہوئے، تب بھی کچھ گارنٹی نہیں ہے کیا ہوگا، مسئلہ سمجھ نہیں. سچے واقعات بھرے پڑے. ایک بزرگ تھے، سچے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے. مختصر واقعہ ان شارٹ یہ کہ جب ان کی تدفین کی گئی مسلمانوں کے قبرستان میں، تھوڑے عرصے میں عیسائیوں کے قبرستان سے برآمد ہوئے وہ، تو بڑے لوگ پریشان ہوئے. اور جو عیسائی قبرستان میں جس قبر سے برآمد ہوئے اس میں ایک عیسائی لڑکی کو دفن کیا گیا تھا، وہ ان بزرگ کے مسلمانوں کے قبرستان میں پائی گئی. بہرحال یہ چونکہ تھوڑا لمبا واقعہ ہے، وہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو ان بزرگ کی جب لاش عیسائیوں کے قبرستان سے ملی تو لوگ بڑے حیران پریشان ہوئے. انہوں نے کہا بھائی بیوی تو بہت ہمراز ہوتی ہے آدمی کی، تو اندر کی بات معلوم کرو، کیونکہ اکثر لوگ تو یہی جانتے تھے اللہ والے تھے، اتنا برا خاتمہ کفر پہ کیسے ہو گیا ان کا. بیوی سے پوچھا گیا، بیوی بھی حیران. اس نے کہا کہ واقعی متقی تھے، اللہ والے تھے، میں بیوی ہوں ان کی. تو کہنا پھر اتنا برا حشر کیوں ہوا، کیا بات ہے، آپ تو بیوی ہیں، بیوی کو تو باریکیاں پتہ ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. اس نے کہا ایک بات میرے دل میں آ رہی ہے، دل میں آ رہا ہے کہ ایک رات انہوں نے مجھ سے صحبت کری تھی اور سردیوں کے دن تھے، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا صحبت کے بعد کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے اور اب نہانا پڑے گا. عیسائیوں میں یہ بات بڑی اچھی ہے کہ صحبت کے بعد ان کو نہانا نہیں پڑتا. بس علماء کرام نے اسی وقت تصدیق کر دی، یہی بات اللہ نے ان کی پکڑ کر لی. تو ایک بات کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کا خاتمہ کفر پہ کر دیا اور کہا یعنی تو نے دین پر اعتراض کیا اور تو نے اسلام کی احکامات پر تو نے اعتراض کیا، تجھے تکلیف دے لگا غسل کرنا، پانی سے نہانا فجر کے بعد، اور تو نے عیسائیت کو تو نے پسند کیا، تو نے پسند کر لیا عیسائیت کو، تو جا انہی کے قبرستان میں اب تو جا. تو بھائی اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ سے بدگمان رہنا چاہیے زندگی کی کسی لیول کے اوپر، اپنے آپ کو نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ والا دل سے نہیں سمجھنا چاہیے. لوگ سمجھتے رہیں، لوگ اچھا گمان کرتے رہیں، لوگ جوتیاں اٹھاتے رہیں، لوگ ہاتھ چومتے رہیں، وہ ان کا معاملہ، لیکن خود نہ سمجھے میں اس لائق ہوں. لوگ سمجھ رہے ہیں، شکر ادا کرے نعمتوں کا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر لوگ عزت کریں, جوتیاں اٹھائیں, اللہ والا سمجھے, تو تم یہ دل میں مراقبہ کیا کرو, اللہ پاک تیرا بڑا احسان ہے, فضل ہے کہ تو نے مجھ پر ستاری کی چادر اڑا دی اور تو نے میرے گناہوں کو چھپا دیا اور میری اچھائیاں لوگوں پر ظاہر کر دی, ورنہ اللہ پاک اگر تو میری عیب اور گندگی ان پر ظاہر فرما دے, آیا فرما دے تو کوئی, اگر یہ آیا فرما دے لوگوں پر تو کوئی مجھے پاس بٹھانا پسند نہ کرے, سارے میرے اترے پترے کھل جائیں, کوئی میری شکل دیکھنا پسند نہ کرے, کوئی میرے اوپر تھوکنا پسند نہ کرے, یہ مراقبہ کر لیا کرو تو اس سے بڑائی دل میں نہیں آئے گی. دنیا سمجھتی رہے, مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اللہ والا اگر ہمیں سمجھتا ہے تو ہم دل سے بھی سمجھ لیتے ہیں میں اللہ والا ہوں. بھائی دنیا سمجھتی رہے, ہم نہ سمجھے اپنے آپ کو اللہ والا, دنیا کچھ بھی سمجھتا رہے, کیونکہ دنیا کی قیمت لگانے سے ہماری قیمت لگے گی نہیں. حضرت والا فرماتے تھے پورے دنیا کے لوگ بولیں آپ کو جی آپ اللہ والے ہیں, آپ کے الفاظ کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں, آپ ایک نظر ڈالتے ہیں تو دل پلٹ جاتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ نے مثالیں دے کے اس طرح کے فرمایا کہ یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی, کیونکہ غلام پلس غلام از ایکل ٹو غلام. کیا مطلب؟ غلام کی قیمت, ایک غلام کی قیمت دوسرا غلام لگائے گا تو اس سے کسی غلام کی قیمت نہیں بڑھے گی. پہلے غلام منڈی میں بکتے تھے نا, ابھی کوئی غلام دو غلام بکنے آئے ہو مثال کے طور پر منڈی میں, مارکیٹ میں ایک غلام بولے یار تو بہت اچھی قیمت میں بکے گا, تو ایسا تو ویسا, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس بات کی, کیونکہ غلام کی قیمت حضرت والا فرماتے تھے غلام کی قیمت ہمیشہ مالک لگاتا ہے. جب اگر کوئی مالک آیا اور اس نے واقعی کہا تیرے اندر یہ گن ہے اور تجھے منہ مانگے داموں میں خریدتا ہوں, اور پھر اس کے بعد مالک پیمنٹ کرے اور تمہیں لے جائے, تو سمجھ لو واقعی تمہارے اندر کچھ گن تھے اور صفات ہیں. تو ایک غلام کی تعریف سے تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ بھائی مالک جب خوش ہو جائے, مالک جب تعریف کرے, یعنی کب؟ یعنی جب اللہ پاک ہماری تعریف کریں اور اللہ پاک جب ہم سے خوش ہو جائیں. اور یہ بھائی دنیا میں پتہ نہیں چلتا ایسا, یہ کب پتا چلے گا؟ جب نزا کا عالم شروع ہوگا, جب موت کا جان کنی کا عالم شروع ہوگا, اور اللہ پاک فرما دیں گے اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں, قرآن پاک کی آیت ہے ارجی آ جا لوٹ کر آ جا میری طرف, میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی, چل اپنے رب کی طرف, وہ تجھ سے راضی اور میں اس سے راضی, ہے نا, فتح خلیف عبادی, داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں. یہ موت کے وقت جو ہے فرشتے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اس کے کان میں سناتے ہیں فرشتے, کتابوں میں علماء کرام نے لکھا ہے. تو بھائی اس وقت پتہ چلے گا, اس وقت پرچا اٹھ ہوگا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا, اللہ مجھ سے خوش ہو گیا, واقعی میری کوئی قیمت تھی. کب؟ کیونکہ اب اللہ نے غیب کھول دیا, بتا دیا میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرا ٹھکانہ جنت ہے. تو دنیا میں یہ چیز چاہے آدمی کتب ابدال مثال کے طور پہ غوثی بن جائے, کتنا ہی اس کے عالم راتب طے ہو جائیں, مستجاب الدعوات بھی بن جائیں, تب بھی بھائی کچھ نہیں پتا, گارنٹی کچھ نہیں پتا اس کا خاتمہ کیسے ہوگا. صحیح ہے؟ تو لوگوں کے واہ واہ کے اوپر نہ جائے زیادہ. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں, لوگ ذرا تعریف کرتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں بات کہی بڑا اثر ہوا, بیان کر دیا کر دیا, زبردست پھول گئے. مولانا رومی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مثنوی روم میں کہ گدھا جو موٹا ہوتا ہے وہ گھاس اور پھوس سے ہوتا ہے, خوب کھاتا ہے, اور آدمی جو موٹا ہوتا ہے وہ کانوں کے ذریعے سے ہوتا ہے, یعنی تعریف سن سن کے. لیکن اللہ والوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں. دوسرے جب اللہ والوں کے معاملات یہ بتائے جا رہے ہیں, جب ان کے نہیں بھی یہ لازم ہے کہ اپنے آپ کو اللہ والا وہ سمجھتے نہیں ہیں, جانوروں سے بدتر سمجھتے ہیں, اتنا ڈرتے ہیں اللہ سے, تو پھر عام مسلمانوں کو کتنا اپنے آپ کو برا سمجھنا چاہیے اور بدگمان رہنا چاہیے اپنے آپ سے. بدگمانی تو بدگمانی کہاں رکھنا احسان ہے, فرض ہے اور واجب ہے, تو بات وہ چل رہی ہے. جیسے بہن بیٹیوں کو کالج یونیورسٹی میں داخل کر دیا بے پردہ, کالے ٹائٹ رنگ برنگی پاجامے پہنا کے ہیں, چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹیں پہنا کے نیم برانا کر کے لڑکے کو ساتھ پڑھا دیا ایجوکیشن سسٹم میں. پھر اب تو یونیورسٹیز وغیرہ جو ہیں وہ بعض تعلیمی ادارے وہ سنگاپور بینکاک بھی لے کے جاتے ہیں, لڑکے لڑکیاں سب ساتھ جاتے ہیں. تو یہاں خوشگمانی نہیں رکھنی, لڑکوں کو ساتھ نہیں پڑھانا, یہاں بدگمانی رکھنی ہے. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد, فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا. یہاں بدگمانی جائز نہیں ہے, یہاں خوشگمانی رکھنا جائز نہیں ہے, یہاں بدگمانی رکھنی ہے. بہن بیٹیوں کو یا لڑکوں کو بھی لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے نہیں دینا چاہیے, پڑھانا منع نہیں ہے, آپ تعلیم دیں لیکن شرعی حدود میں. یہاں لوگ اچھا گمان رکھ کے بیٹھے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے. بھائی یہ تو آپ نے بلا وجہ کو اچھا گمان رکھ کے بیٹھے ہیں. یہاں بدگمانی رکھنا احسن ہے, احتیاط اسی میں ہی ہے کہ آپ اچھا گمان نہ رکھیں. اسی طرح موبائل سیٹ بچوں کے ہاتھ میں دے دیا, چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہیں, اس میں ساری گندی ننگی فلمیں سب دیکھ رہے ہیں, بچے برباد ہو رہے ہیں, آپ نے تباہ کر دیا. یہاں خوشگمانی رکھ کے بیٹھے رہے کچھ نہیں ہوتا, بچے ہیں تھوڑا سا دل تو بہلا رہے ہیں. ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں کہ غلط ویب سائٹ پہ جائیں گے, چھ چھ آٹھ آٹھ گھنٹے کتنے فون آ رہے ہیں, کہ صبح دوپہر شام صرف واش روم میں جانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، بچے بچیاں صرف جہاں مجبوری ہوتی ہے تو واٹس ایپ استعمال نہیں کر رہا ہے، ورنہ ہر وقت چھ چھ آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے. سوال یہ بنتا ہے ایسی کیا چیز دیکھی جا رہی ہے کہ جس میں دس گھنٹے کا پتہ نہیں چل رہا. بچوں کی آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے، چہرے پیلے ہو گئے، کھانا پینا ان کا ختم ہو گیا. کیا نشہ ایسا لگا، کیا چسکا ایسا پڑا. اور اگر موبائل چھین لو تو بعض ایسی رپورٹنگ آ رہی ہے کہ بچوں کا، ان اولادوں کا بس نہیں چل رہا کہ گھر کے برتن توڑنے غصے اور جنون میں کہ موبائل کیسے لیا ہم سے. بچے کیا، چھ سال کے بچے سے لے کے ستر سال کے بوڑھوں تک جو ہے یہ تفریح کا سامان مہیا کر رہا ہے موبائل. تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی چیز دیکھی جا رہی ہے جس میں چھ چھ آٹھ آٹھ گھنٹے پتہ نہیں چل رہا ہے. قرآن پاک کی تلاوت تو اتنی کوئی نہیں پڑھ سکتا چھ آٹھ گھنٹے تک، کوئی بیان بھی آدمی نہیں سن سکتا ایک گھنٹے تک. بیان کبھی کوئی لوگ سنتے ہیں تو بیان سننے سے پہلے یہ بھی رپورٹنگ آئی ایک گھنٹے دو منٹ جائے. او ہو، ایک گھنٹے دو منٹ کا اتنا لمبا بیان یار کون سنے گا، چھوڑو. تو ایک گھنٹے کا بیان بہت لمبا لگ رہا ہے، مصیبت لگ رہا ہے لوگوں کو بیان سننا یا بیان میں آنا، اور بڑا لمبا بیان ہو رہا ہے. لیکن بھائی تم موبائل پہ بیٹھے ہوئے گندی چیزیں آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے دیکھ رہے ہو، حرام کاری کر رہے ہو، تمہیں یہ وقت بہت شارٹ نظر آ رہا ہے، بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے. تو یہاں بھائی بدگمانی رکھنی ہے اپنے نفس سے، اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا. نفس پہ اگر بھروسہ کیا، نفس کو اگر اچھا سمجھا تو شیطان اور نفس اٹھا کے پٹک دیں گے، حرام کام کرا دیں گے. تو اپنے جب آدمی اپنے آپ کو برا سمجھے گا، اپنے سے بدگمان رہے گا اور اپنے آپ کو وہ بہت ہی برا سمجھے گا، اور یہ سمجھے گا میں اپنے نفس سے بھروسہ نہیں کر سکتا، مجھے نفس اور شیطان پکڑ لیں گے. جب یہ کیفیت اور سوچ ہوگی تو پھر وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اسباب گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اور لڑکیوں سے اور موبائلوں سے ان چیزوں سے دور رہے گا. کیونکہ وہ بدگمان ہے اپنے آپ کو، پتا ہے کہ نا بہت گندا آدمی موبائل میرے ہاتھ میں آئے گا میں فوراً غلط چیز دیکھنا شروع کر دوں گا. تو اپنے آپ کو صرف چونکہ وہ بدگمان ہے تو وہ بچے گا پھر. لیکن ہر آدمی کہہ رہا ہے نہیں، کس نے کہہ دیا میں تو ایسا نہیں ہوں. ارے کچھ نہیں ہوتا، قوت ارادی بھی تو کوئی چیز ہے، سیلف کنٹرول بھی تو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، قوت ارادی بھی تو رکھی ہے. تو آپ کے اپنے اوپر ہے آپ کسی چیز کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. بڑے بڑے فلاسفر بن کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ارے اللہ پاک فرما رہے ہیں ولا تقربوا زنا، کہ اسباب گناہ سے دور رہو. زنا کے جو کرنا تو بڑی بات ہے، زنا کرنا تو بڑی بات ہے. جن عوامل سے، جن وسیلوں سے، جن باتوں سے زنا ہونے کا اندیشہ ہو ان کے قریب بھی مت پھٹکو. اس میں بدنظری کرنا، موبائل دیکھنا، فلمیں دیکھنا، لڑکیوں سے اختلاط رکھنا، برملا اور بالکل اختلاط رکھنا، یہ ساری جو ہیں ولا تقربوا میں آتے ہیں، منع کر رہے ہیں اللہ پاک. تو آج لوگ اس کی طرح فکر ہی نہیں ہے لوگوں کو کس طرح سے معاملہ ہوگا. تو جہاں خوشگمانی رکھنی چاہیے وہاں بدگمانیاں رکھتے ہیں، اور جہاں بدگمان ہم لوگ ہونا چاہیے وہاں بے تحاشا بدگمانیاں رکھتے ہیں. کزنوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ لوگ دوستیاں کر لیتے ہیں، یا اس کے بعد لڑکیوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں میرے دل میں تو کوئی ان کی وہ دل میں برائی نہیں ہے، میرا دل تو پاک ہے، میری تو نظر پاک ہے. یعنی خوشگمانی رکھ لی اپنے آپ سے. لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہیں نا محرم کے ساتھ، گھنٹوں سے چھٹے ہو رہے ہیں، خوشگمانی لگ کے بیٹھے ہیں اپنے آپ سے، بدگمان نہیں نہیں میری تو نیت پاک ہے، میری نظر پاک ہے. ارے بھائی بدگمانی رکھو یہاں نفس اور شیطان آ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جہاں ایک مرد ہوگا اور ایک عورت ہوگی اور تنہائی ہوگی تیسرا لازمی شیطان ہوگا. کون فرما رہا ہے؟ امام الانبیاء عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. کہ تنہائی میں عورتوں کے ساتھ مت بیٹھو، لازمی شیطان آئے گا. چیک، اس میں متقی بھی اگر کوئی آدمی ہوگا اس پہ بھی شیطان آ جائے گا. اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اسباب گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھے تو بچا رہے گا. بس اللہ والا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط چیزوں کو اپنے قریب کر لیں اور پھر اپنے نفس کو انہوں نے کچل کے رکھا ہوا ہے. جی اللہ والے نہیں، اللہ والے اسے کہتے ہیں جو اسباب گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور اسباب گناہ کو اپنے سے بھی ان کو اس کو بھی دور رکھتے ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں اور ان اسباب کو بھی اپنے سے دور رکھتے ہیں. یعنی جیسے موبائل ہے یا ٹی وی ہے، گھر میں ٹی وی رکھیں گے نہیں وہ گھر میں اللہ والے. بس یہ ہے، بس اللہ والا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹی وی تو گھر میں رکھ لیا لیکن اس سے نظریں چرا رہے ہیں ٹی وی سے، لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو بھائی اللہ والا کہتے ہیں وہ اسباب گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مشقت میں، کشمکش میں ڈالتے ہی نہیں ہے. وہ ایک چیز گندی ہے، پلید ہے، چھوڑ دی، رکھتے ہی نہیں، وہ ختم. ان کا تقوی آسان ہو گیا. تقوی مشکل کب ہوتا ہے؟ بیڑا غرق کب ہوتا ہے تقوی کا؟ کشمکش کب ہوتی ہے انسان کے دل کے اوپر؟ جب کوئی کشش والی چیز اپنے سے قریب کر لے اور اس کے بعد دل تڑپ رہا ہے اس کا، کہاں سے جیتے گا وہ نفس اور شیطان سے؟ نفس شیطان پٹک دیں گے. تو بھائی پرچہ آسان اگر کرنا ہے، آزمائش سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، یہ شہوت سے بچنا ہے، اور یہ جو کھوپڑی گرم ہوئی ہوئی ہے اگر اس کو ٹھنڈی کرنی ہے تو اسباب گناہ کو بھگاؤ اپنے پاس سے، اسباب گناہ کو اپنے پاس سے بھگاؤ، دور کرو، انشاءاللہ سکون پا جاؤ گے. آخر میں بھائی حضرت والا ہمارے پیارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے یہ بدگمانی اور اس کا علاج، تو اس میں سے کچھ دو پیج تھوڑے سے پڑھ دوں، بہت ہی زبردست ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چوہا جا رہا تھا، اس کے قریب ہی ایک اونٹ بھی جا رہا تھا جس کے گلے کی رسی زمین پر لٹک رہی تھی۔ اس کی رسی چوہے نے اپنے دانت سے دبا لی اور اس کے آگے آگے چلنے لگا، اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ چوہے نے سمجھا کہ اتنا بڑا مرید آج میرا شکار ہو گیا ہے، میرا جسم تو چھوٹا سا ہے اور اونٹ اتنا بڑا۔ بس اس نے فخر سے اعلان شروع کر دیا، اب میری شخصیت چمک اٹھے گی، اونٹ جیسا دیو ہیکل دیو قامت مرید بھی آج میرا غلام بنا ہوا ہے۔ اونٹ بیچارہ اپنی قوت سے نزول کر کے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چل رہا تھا کہ ذرا چوہے صاحب کو دیکھتا ہوں، کب تک یہ ہماری مرشیدی پیری اور رہبری کرتے ہیں۔ جب آگے ایک دریا پڑا تو اب چوہا وہیں رک گیا اونٹ نے کہا کہ شیخ صاحب، جب آپ نے خشکی میں میری رہنمائی فرمائیے تو پانی میں بھی آپ میری پیری کیجئے، میری مدد کیجئے، رہبری کیجئے، آپ رک کیوں گئے، ذرا آگے آگے چلیے۔ چوہے نے کہا کہ حضور پانی میں تو میری ہمت نہیں ہوتی۔ اونٹ نے کہا کہ اجی کوئی بات نہیں، ابھی میں چلتا ہوں، اور اس نے قدم آگے بڑھایا تو اس کے گھٹنے تک پانی تھا۔ اس نے کہا کہ اے میرے پیارے مرشد، گھبرائیے مت، ارے مرید کے گھٹنے تک ہی تو پانی ہے، یعنی میرے گھٹنے تک ہی تو پانی ہے، آ جائیے۔ چوہے نے کہا ارے جہاں تک تیرے گھٹنے کا پانی ہے وہ تو میرے سر سے کئی فٹ اونچا ہو جائے گا، میرے لیے تو وہ ایسا ڈباؤ ہے کہ اس میں میری کئی پشتیں ڈوب جائیں گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو چھوٹے اور نااہل اپنے اکابر کے مسلح اور رہبر کے راہبر بننا چاہتے ہیں ان کا حال اسی چوہے کی مانند ہوتا ہے جو اونٹ کی راہبری کر رہا تھا، لہذا فرماتے ہیں کہ ایسی حماقت میں نہ پڑو۔ یعنی بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ والوں پہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اس کی وجہ سے، یہ مثال دے کے مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ 700 سال پہلے یہ بتائیں بدگمانی کا علاج بتا رہے ہیں کہ بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام کے فتووں پہ اعتراض کر دیتے ہیں، یار یہ کیسا فتوا ہے، تو یہ مثال یہ آدمی سمجھ لے چوہے اور اونٹ کی مثال سے۔ اسی طرح ایک ذرے نے پہاڑ سے کہا، کہ اے پہاڑ میں تجھ کو آزماؤں گا، اپنی ترازو میں تجھ کو تولوں گا۔ پہاڑ نے کہا ارے اے ذرے، جب تو مجھے اپنی ترازو پر رکھے گا تو تیری ترازو ہی پھٹ جائے گی، تو مجھے وزن نہیں کر سکتا، لہٰذا اپنے مربیوں کو جن کی صحبتوں میں باادب بیٹھتے ہو جانچو مت، حسن زن سے ہی فائدہ اٹھائیے، اگر ان سے فائدہ اٹھانا ہے تو حسن زن سے اٹھا سکتے ہو، اور مناسبت نہیں ہے تو نہ اپنا وقت ضائع کرو اور نہ ان کا وقت ضائع کرو۔ مان لو کسی شخص کو کسی صاحب نسبت اللہ والے سے مناسبت نہیں ہے، اس کو وہاں اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس نہیں ہوتا اور دل میں برے برے خیالات آتے ہیں کہ یہ شخص تو کچھ بھی نہیں، بالکل چکر باز معلوم ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو وہاں جانا اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ بھائی جب خون کا گروپ نہ مل رہا ہو تو اس کا خون چڑھانا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اس مربی کو چھوڑ کر اس شخص سے تعلق قائم کر لو جس سے تمہارے خون کا گروپ مل رہا ہو، یعنی جس سے مناسبت ہو، البتہ گستاخی اور بدگمانی کسی سے نہ کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رستے کی بنیاد سر سے پیر تک ادب پر ہے۔ حکیم الامت نے تو یہاں تک لکھا ہے، اگر اپنے شیخ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس کی اصلاحات، اس کی گرفت، اس کا احتساب سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ شیخ جس مقام سے بول رہا ہے اس مقام تک میری رسائی نہیں ہے، ہم اس مقام تک نہیں پہنچے جس مقام سے شیخ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو کہ اکثیر ہے، اس پر عمل کر لے تو آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ والے بعض وقت چھوٹی سی غلطی پر زیادہ ڈانٹ دیتے ہیں، اور کبھی بڑی سے بڑی بات پر بھی غلطی پر مسکرا کر ٹال دیتے ہیں۔ لہذا بدگمانی نہ کیجئے کہ صاحب چھوٹی سی غلطی پر اتنا ناراض ہو گئے اور بڑی غلطی پر کچھ خیال بھی نہ کیا۔ بس یہی سوچئے کہ شیخ جس مقام سے تربیت کر رہا ہے اس مقام تک ہماری رسائی نہیں ہے، ورنہ اگر استاد نے کہا پڑھو الف اور بے اور شاگرد کہتا ہے الف کھڑا کیوں اور بے لیٹا کیوں ہے، تو بتائیے وہ پڑھ سکے گا؟ استاد کہے گا بس تشریف لے جائیے، آپ کی قسمت میں سبزی منڈی لکھی ہوئی ہے۔ آپ گوبھی بیچیے، اگر علم تمہاری قسمت میں ہوتا تو تم تخلید کرتے، اس لیے شروع میں تخلید کی جاتی ہے، اس لیے شروع میں تخلید کی جاتی ہے، بعد میں سارے مسائل حل خود ہو جائیں گے۔ جب نورانی قاعدہ پڑھ لے گا اور قرآن پاک ختم ہو جائے گا تو خود پڑھنے لگے گا، لیکن کوئی شروع ہی میں ہی محقق بنے کہ الف کھڑا کیوں ہے اور بے لیٹا کیوں ہے اور بے کے نیچے ایک نقطہ کیوں ہے اور تے کے اوپر دو نقطے کیوں ہیں، تو بتلائیے کہ پڑھ سکے گا یہ شخص؟ بنیادی طور پر تعلیم کے بین الاقوامی قاعدہ ہے کہ شروع میں صرف تخلیق کی جاتی ہے اپنے معلم اور استاد کی۔ دنیا میں جتنے عقل مند ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب بچے کو حق حاصل ہے پوچھنے کا، جرا و قدا کا، تحقیق و اجتہاد کا۔ اسی طرح اللہ والوں کے سامنے اپنے کو اسی بچے کی مانند سمجھیے جو کچھ نہیں جانتا۔ جو شخص بزرگان دین کے مقابلے میں اپنی کوئی رائے رکھتا ہے، ان پر اعتراضات کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، اللہ کے رستے میں اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ ان حماقتوں کا سبب اکثر جہالت ہوتی ہے۔ خدا پناہ میں رکھے، جہالت کا کوئی علاج نہیں اور حماقت کا بھی کوئی علاج نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک احمق سے بھاگے جا رہے تھے، کسی نے کہا حضور آپ تو نبی ہیں، آپ نابینوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو وہ بینا ہو جاتا ہے، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کا کوڑ اچھا ہو جاتا ہے، پھر اس احمق سے کیوں بھاگ رہے ہیں، اس کے سر پر بھی ہاتھ پھیر دیئے۔ تو کیا جواب دیا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کوڑی کو اللہ کے حکم سے اچھا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھوں میں اللہ نے معجزہ رکھا ہے، نابینا کو بینا کر سکتا ہوں، لیکن حماقت اور بے وقوفی چونکہ قہر خداوندی ہے، اس لیے اللہ کا قہر کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ لہذا دوستو، خدا تعالیٰ سے ہم سب کو دین کی فہم مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ یہ سمجھ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ بگڑ جائے تو بڑے سے بڑا ولی اللہ اس کو برا معلوم ہوگا۔ جب سارے معالجوں اور حکیموں سے دشمنی ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بڑا اہم مضمون ہے یہ، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ لہذا دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دین کی فہم مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سمجھ ایسی چیز ہے، اگر یہ بگڑ جائے تو بڑے سے بڑا ولی اللہ اس کو برا معلوم ہوگا۔ لہذا جب سارے معالجوں اور حکیموں سے دشمنی ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے گا۔ یہ قلت فہم اور حماقت قہر خداوندی ہے، جس کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کے پاس بھی نہیں۔ اسی کی وجہ سے پھر کبر آتا ہے، جس کو بڑائی کا مرض ہو تو سمجھ لو احمق ہے۔ میرے شیخ اول حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبر ہمیشہ بیوقوف لوگوں کو ہوا کرتا ہے، ورنہ بتائیے کہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ابھی سے اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، فیصلہ تو مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ کیوں؟ صاحب و غلام کا کیا حق ہے کہ اپنی قیمت خود لگا لے؟ بندے کی قیمت تو مالک لگائے گا قیامت کے دن۔ لہذا بندہ وہ ہے جو اپنی شان کچھ نہ سمجھے، اور عام مومنین کو اور خصوصاً کسی خادم دین کو حقیر نہ سمجھے۔ ہاں یہ ضرور اختیار ہے، اگر آپ کو کسی سے مناسبت نہ ہو اس کی مجلس میں ہرگز نہ جائیے، نہ اپنا وقت ضائع کیجیے نہ اس کا وقت ضائع کیجیے، جہاں مناسبت ہو وہاں جائیے۔ اب اس سے زیادہ کیا سہولت ہو سکتی ہے؟ ہاں جس سے دین کا ایک حرف سیکھا ہو اس کا ہمیشہ ادب کیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک حرف علم سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں، اور دین سیکھنے کے بعد پھر اس سے بدگمانی کرنا اس کی اور اس کی اصلاح کے لیے نسخے تجویز کرنا، یعنی شیخ کی اصلاح کے لیے نسخے تجویز کرنا، ایسا ہی ہے جیسے چوہا اونٹ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اپنی طرف سے تو ہم کو اپنے بڑوں سے اس نے ظن رکھنا چاہیے۔ وہ دینی مربی خود نہیں کہے گا کہ میں بہت بڑا ہوں، لیکن ان واقعات سے سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنے نیک گمان سے سب کچھ سمجھیں۔ ایک بار مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، پھر فرمایا کہ خدا کی قسم میں کچھ نہیں ہوں۔ ایک بیوقوف نے کہا کہ میاں جب یہ کچھ بھی نہیں تو ہمیں کیا دیں گے، ہمیں کیا ملے گا ان سے، حالانکہ یہ ان کے بہت کچھ ہونے کی دلیل تھی۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اے خدا، اے خدا جوئیم توفیق ادب، اے خدا جوئیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب، اے خدا ہم سب کو ادب کی توفیق نصیب فرما، اے خدا ہم کو بے ادبی کی وجہ سے اپنے فضل سے محروم نہ فرما، یعنی ہم کو بے ادبی سے محفوظ فرما، اور ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما، اے خدا ہمیں اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق نصیب فرما، ہماری دنیا اور آخرت بنا دیجیے، تقوی کی حیات نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا رب کریم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو کچھ بھی بولا کہ سنا کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کے لیے، یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے ذکر کی جتنی بھی دنیاوی اخروی فضیلتیں ہیں اللہ پاک، وہ سب کی سو ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو عطا فرما دے۔ یا اللہ بدگمانی کے مرض سے اور ہر طرح کے امراض رذیلہ سے ہم سب کو اور ہمارے اہل عیال کو نجات دے دے۔ یا رب کریم ہم سب کو صاحب تقویٰ بنا دے۔ حاضرین مجلس میں جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی آئے محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے۔ یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین۔ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی نادار غریب ہیں ان کو لال رخ سے غنی فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی صاحب ایمان کسی بھی غم میں تکلیف میں اذیت میں بیماری مبتلا ہو پریشانی میں، یا اللہ اس کی غم کو تکلیف کو اذیت کو بیماری کو پریشانی کو دور فرما کے اسے چین ٹھنڈک سکون عافیت عطا فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کی ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، عافیت عافیت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کشمیر کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، انڈیا کی ریاستوں میں جہاں جہاں مسلمان ہیں اور جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں، اللہ ان سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء اور مشائخ مساجد مدارس کی اور خانقاہوں کی اور اللہ پاک تبلیغی مراکز کی اور دین کے جتنے شعبہ جات ہیں سب کی حفاظت فرما، عافیت عطا فرما، تمام دینی خدداموں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ محرومین کی، یا اللہ سب کی، کل مومن مومنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آله، آمين.